سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة بني إسرائيل کی تلاوت مکمل ہوئی اور سورہ کہف کا کچھ حصہ پڑھا گیا اور سورہ بنی اسرائیل کا جو آغاز ہوتا ہے وہ معراج کے واقعے سے ہوتا ہے اور معراج کے واقعے کی خاص بات ہم سب کو نمازوں کا کی نعمت کا دیا جانا ہے جو کہ ابتدان 50 نمازیں فرض ہوئی تھی اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ جائیے کم کرائیے آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس حاضر ہوتے رہے اور تشریف لاتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور اللہ تعالیٰ کے پاس واپس حاضر ہوتے رہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے رہے اور ہر چکر میں 5 نمازیں کم ہوتی رہیں یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں ان کے بارے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی اور فرمایا تو صحیح ہی تھا ان کی بات کچھ غلط بھی نہ تھی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ہوائی بات نہیں قلندر ہر سے گوئے دیدہ گوئے مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ زادے تھے فرماتے تھے اگر 50% امت نماز پر آ جائے 50% امت نماز پر آ جائے تو کفر کی ترقی رک جائے گی اور حق کی تنزلی بھی رک جائے گی حق کی تنزلی بھی رک جائے گی اور باطل کی ترقی بھی رک جائے گی اور 51% امت اگر نماز پر آ جائے تو حق کی ترقی شروع ہو جائے گی اور باطل کی تنزلی شروع ہو جائے گی صرف نماز کا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اگر اس پر آ جائے امت تو اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ اتنا بڑا حکم ہے اور اتنی ہی زیادہ اس سے غفلت اور پھر جو لوگ پڑھتے ہیں نماز اول تو لوگ پڑھتے ہی نہیں نماز ایک بہت بڑا طبقہ امت کا نہیں پڑھتا اور جو پڑھتا ہے اس کی نمازیں کیسی ہیں ان کی سورہ فاتحہ کیسی ہے ان کا رکوع کیسا ہے رکوع سے اٹھنا ان کا کیسا ہے انہیں سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا کیسا ہے کیا کیفیت ہے ان کی نماز کی وہ آپ دیکھ لیں تو وہ ایک بہت قابل افسوس صورتحال سامنے آئے گی تو چند لوگ ہیں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جن کی نماز درست ہو وہ تجوید صحیح تجوید کے ساتھ پڑھتے ہوں مسائل سے واقف ہوں تو بہت بہت برا حال ہے یہی وجہ ہے کہ ایک جماعت وہاں گئی تھی فلسطین تو یہود کے علماء ان کے پاس آئے جماعت کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے یہاں عیدین میں کتنا مجمع ہوتا ہے انہوں نے کہا مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی عیدگاہ میں جانا پڑتا ہے بہت مجمع ہوتا ہے جمعے میں کتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں پھر انہوں نے پوچھا فجر میں کتنا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ فجر میں تو بہت کم ہوتا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک تمہارا فجر کا اور جمعے کا مجمع برابر نہیں ہو جاتا تم لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جو چاہو کرتے رہو جب تک تمہارا فجر کا اور جمعے کا مجمع برابر یہ جمعے میں کہاں سے آ جاتے ہیں لوگ یہ سندھ بلوچ سوسائٹی میں کیا نازآباد سے لوگ آتے ہیں تو بھائی یہ فجر اور جمعے کا مجمع جب تک برابر نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے کتنا اسلحہ جمع کر لیں ہم کتنی نفری کر لیں اس سے کام نہیں بنے گا جب تک کہ ہم میں صفات پیدا نہیں ہوں گی اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر ہم کھڑے نہیں ہوں گے نہیں ہوگا ہمارے حالات نہیں بدلیں گے تو یہ بہت بڑا حکم ہے نماز کا جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ معراج میں بلا کر اتنا اعزاز و اکرام کروا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کروایا. ہر آسمان پہ پوچھا جا رہا ہے کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں بلایا گیا ہے. پھر دروازہ کھولا جاتا ہے. اتنا اعزاز و اکرام کروا کر اور یہ نماز ہمیں دی گئی تھی. لیکن دوستو بہت افسوسناک صورت حال ہے. اس لیے نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے, نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے. لوگ رکوع سے اٹھتے نہیں ہیں صحیح طرح اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایک سجدے سے صحیح طرح بیٹھ نہیں پاتے کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس سے تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا. اطمینان. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتاوی شامیہ میں کہ جب تک ہڈیاں اپنی جگہوں پر نہ پہنچ جائیں, اطمینان نہ ہو جائے, اس وقت تک سجدے میں نہ جائے آدمی رکو سے کھڑے ہونے کے بعد. اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان کا معاملہ ہے. کون اطمینان اور تمانینت پوری نماز میں واجب ہے. اطمینان پوری نماز میں واجب ہے. اس سے کون کس کی نماز ایسی ہوتی؟ بہت کم لوگ ہیں جو سمانینت کا اہتمام کرتے ہوں, یہ واجب اس واجب کا وہ اہتمام کرتے ہوں. اسی طرح ایک آیت گزری آج, وقر رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. یہ چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں ایسی دعا ہمیں سکھا دی کہ ہم والدین کے بارے میں لاکھوں دعائیں کر لیں, لاکھوں اپنے الفاظ میں. وہ لاکھوں دعائیں ایک طرف ہیں اور یہ رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا یہ چند الفاظ ایک طرف ہیں. لہذا میرے دوستو, ہمارے والدین بیمار ہوں, ہمارے والدین مصیبت میں ہوں, خدا نہ خواستہ اور کوئی مشکل ہو, یا سب کچھ عافیت ہو, پھر بھی دونوں صورتوں میں یہی دعا کارآمد ہے. بیماری میں, مصیبت میں, عافیت میں, ہر چیز میں یہی دعا کارآمد ہے. کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے نا, یہ اس کے معنی کیا ہے کہ اے میرے رب, یہاں بھی رب لگا دیا رب, تاکہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے. رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا, اے رب ان دونوں پر یعنی میرے ماں اور میرے باپ پر رحم فرمائیے جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا جب میں چھوٹا تھا. وہ خود سوکھے گیلے میں سوئے, مجھے سوکھے میں سلایا. رات کو میں روتا تھا, اٹھ کر ان کی نیند خراب ہوتی تھی, انہوں نے کبھی مجھے مارا نہیں. میں بیمار ہو جاتا تھا تو ان کی نیند اڑ جاتی تھی, وہ ڈاکٹر کے پاس مجھے لے کر بھاگتے تھے اور میرے لیے دعائیں کرتے تھے اللہ ہمارے بچے کو صحت دے دے. تو کس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے, کیسے شفقت سے انہوں نے ہمیں پالا ہے, کیسے رحمت سے انہوں نے پالا ہے, ایسے ہی آپ بھی ان پر رحم فرما دیجیے, ان پر رحمت فرما دیجیے. اور اللہ کی رحمت کی ایک کرن وہ دنیا اور آخرت کے سارے کام بنانے کے لیے کافی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لاکھوں دعائیں مانگ لیں والدین کے لیے, وہ ایک طرف ہے اور یہ دعا ایک طرف ہے جو اللہ نے ہمیں سکھا دی. اور بقول حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, بادشاہ جب خود درخواست کا مضمون سکھا دے تو قبولیت میں کیا تردد ہے. بادشاہ خود درخواست کا مضمون کسی کو سکھا دے, بھائی میاں ان الفاظ میں جلدی سے درخواست دیکھ لو, تو کیا مطلب ہے؟ اگر اس کا کام نہیں بنانا ہو تو پہلے ہی منع کر دے گا بادشاہ کہ جاؤ بھائی تمہارا کام نہیں ہوتا. اور وہ چپکے سے یوں کہہ رہا ہو کہ بھائی کام یہ جلدی سے درخواست لکھ لو, یوں اس طرح لکھنا دیکھو, تو بس اس کا مطلب ہے کام بنانا چاہتا ہے. تو یہ بادشاہ نے خود درخواست کا مضمون سکھا دیا, رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. ارے اپنے ماں باپ کے لیے ایسے دعا کر لیا کرو, رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. اسی سے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرسلہ نے تفسیر بیان القرآن میں مسائل السلوک, انہوں نے عربی میں اس کا حاشیہ لکھا ہے مسائل السلوک کے نام سے, اس میں انہوں نے یہ مسئلہ نکالا اس آیت سے کہ جس طرح والدین ہماری جسمانی زندگی کا سبب بنتے ہیں, یہ جسمانی زندگی کا سبب والدین بنے, تو شیخ اور مرشد ہماری روحانی زندگی کا سبب بنتا ہے. تو فرمایا اسی دعا سے مسئلہ نکلتا ہے کہ جس طرح والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے اسی طرح شیخ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. یا رب تو میرے شیخ کے رتبے کو بڑھا دے، سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے. یہ ہمارے حضرت علی کا شعر ہے. یا رب تو میرے شیخ، تو کوئی یہی شعر پڑھ لیا کرے ایک دفعہ روزانہ یا جتنی دفعہ چاہے، محبت جتنی ہو. یا رب تو میرے شیخ کے رتبے کو بڑھا دے، سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے. یہیں سے مسئلہ نکلتا ہے. اس لیے یہ دعا والدین کے لیے تو بہت ضروری، ان کا حق ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے، سب سے بڑا حق اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا حق روئے زمین پر والدین کا ہے. سب سے بڑا حق روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین کا ہے، والدین کا، اور ان کے بعد استاد کا، اس کے بعد استاد کا، اور اس کے بعد شیخ اور مرشد کا. اس فرق مراتب کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ اعتدال ہے، اسی کو اعتدال کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا حق والدین کا، اس کے بعد استاد کا، اور اس کے بعد شیخ کا، اور اس کے بعد دیگر لوگوں کا. تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بہت چھوٹی دعا ہے، اس کو مانگنا چاہیے. اور عجیب بات ہے کہ یہ دعا اس وقت بھی کارآمد ہے جبکہ والدین رخصت ہو چکے ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، تب بھی یہ دعا کارآمد ہے. وہ زندہ ہو تب بھی یہ دعا کارآمد ہے. کیسی فصیح و بلیغ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھا دی. وہ زندہ ہو تو کارآمد، وہ عافیت سے ہو تو کارآمد، وہ مصیبت میں ہو، بیماری میں ہو تو کارآمد، یہی دعا. اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، کوئی ایک ہو چکے ہوں یا دونوں ہو چکے ہوں، اس وقت بھی کارآمد ہے. ایسی عجیب و غریب دعا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی یہ نعمت ہمیں دے دی. بس اب ہم اس کو مانگا کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو مناجات مقبول میں اس دعا کو نقل فرمایا ہے. اللہ اور اصحاب کہف، ان کا کچھ حصہ سورہ کہف کا آج پڑھا گیا. اصحاب کہف، یہ ان کی قوم گناہ میں مشغول تھی، میلہ لگا ہوا گناہ میں مشغول ہے. یہ ایک ایک کر کے ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھتے رہے، سب ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے. پھر انہوں نے ایک دوسرے سے غلط پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہماری قوم گناہ میں مشغول ہے، غلط کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں آ کے بیٹھے. تو انہوں نے کہا بھائی یہاں اب رہنا ٹھیک نہیں، یہاں سے واپس کہیں چلو. اور ظاہر ہے کہ جہاں مسئلہ بھی یہی ہے کہ جہاں رہ کر آدمی کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو اور آسانی کے ساتھ وہ ہجرت کر سکتا ہو تو اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے، لہذا یہ ہجرت کر گئے. جب یہ لوگ جانے لگے تو ان کے پیچھے کتا ساتھ ہو گیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِقٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ. یہ قلب کا جو لفظ ہے، قلب کے معنی تو کتے کے ہیں، اور کتا تو بطور گالی کے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر قرآن کے الفاظ بن کر نازل ہو رہے ہیں. اصحاب کہف کا کتا ہے یہ، لہذا اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. اس قلب کے کتے کے لفظ پر 10 نیکیاں ملیں گی اگر تلاوت کی جائے، اور قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، اور اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہوتا رہے گا اور نیکیاں ملتی رہیں گی. وقلب، اور کتنا اللہ تعالی نے دوہرایا، سیقولون ثلاثۃ رابعهم قلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم قلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم قلبهم وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط. چار دفعہ اس کتے کا ذکر آیا. تو جب یہ کتا ان کے پیچھے آنے لگا تو انہوں نے اس کو الگ کرنا چاہا، بھگانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان عطا فرمائی کہ مجھے اپنے سے الگ نہ کرو، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو انسانی زبان میں بات کر رہا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی کوئی خاص مدد ہے، پھر انہوں نے اس کو الگ نہیں کیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ کتا انسان کی شکل اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے. اصحاب کہف کے کتے کو اور یہ یاد رکھیے گا کہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، یہ بھی یاد رہے نبی بال اتفاق نبی نہیں تھے، تو کون تھے؟ ولی تھے، ظاہر ہے جب نبی نہیں تو ولی. اولیاء جن کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ثلاثۃ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجمم بالغیب، کچھ لوگ رجمم بالغیب اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال یہ جتنے بھی تھے لیکن نبی نہیں تھے، ولی تھے. ان اولیاء کے ساتھ ایک اولیاء کی ایک جماعت گویا کہ تیار ہو گئی جس میں سب صاحب نسبت ولی لوگ تھے. ان کے ساتھ ایک کتا ہو گیا اور وہ کتا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا. تو ہم انسان کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم انسان ہو کر کسی ولی کے پاس جائیں اخلاص کے ساتھ انسان بننے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے، تو ہم کیوں جنت میں نہ جائیں؟ جب ایک کتا جا رہا ہے جو نجس جانور ہے جس کے آنے سے گھر میں آنے سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب، جس گھر میں تصویر ہو جاندار کی اور کتا ہو تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس گھر میں. وہ جانور جس کی وعیدیں آئی ہیں تو وہ اس کو وہ جنت میں جا رہا ہے اولیاء کے ساتھ رہ کر. تو بھائی ہم تو انسان ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، کسی ایک اللہ کے ولی کی ہم صحبت اٹھائیں اخلاص کے ساتھ تو جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ تو بس یہ جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے. اور اولیاء اللہ کی صحبت جنت سے بھی افضل ہے، میں تو اس سے بڑھ کے کہتا ہوں یہ تو جنت سے بھی افضل ہے. دو وجہوں سے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کو بعد میں ذکر کیا، اپنے اولیاء کا ذکر پہلے کیا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے بندوں کے پاس جاؤ جو صاحب نسبت اولیاء اللہ ان کے پاس جاؤ پھر جنت میں جانا. جنت کا ذکر بعد میں، اولیاء کا ذکر پہلے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پورپوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت مکان ہے اور اولیاء اللہ اس کے مکین ہیں، اور مکین افضل ہوتا ہے مکان میں. اگر مکین نہ ہو تو ان مکانوں کی کیا حیثیت ہے؟ اگر مکین ہی نہ ہو فرض کر لیں تو ان مکانوں کی کیا حیثیت ہے؟ کون ان کو خریدے گا؟ لاکھوں روپے میں خریدنے والا کون ہوگا؟ مکین ہی نہیں ہے. تو مکین افضل ہوتا ہے مکان سے، لہذا اس لیے اللہ نے پہلے مکین کا ذکر فرمایا جو مکان سے افضل ہے، کیونکہ جنت مکان ہے، مکین کو پہلے ذکر فرمایا. اور لاہور کے سفر میں میں حضرت والا کے ساتھ محض اپنی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی تھی، ایک دفعہ لاہور کے سفر میں میں کمرے میں تھا حضرت والا کے، تو حضرت والا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابھی ابن عظیم عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اولیاء کا ذکر پہلے کیا اپنے نیک بندوں کا اور جنت کا ذکر بعد میں کیا. فرمایا کہ جنت مخلوق ہے اور اولیاء کے دل میں، اولیاء اللہ کے دل میں اللہ ہوتا ہے، جو اللہ خالق ہے، خالق جنت ان کے دل میں ہوتا ہے. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. اولیاء کے دل میں اللہ ہوتا ہے جو خالق جنت ہے، اور جنت مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، لہذا اس لیے بھی وہ افضل ہوئے، وہ اولیاء افضل ہوئے، اللہ والے افضل ہوئے جنت سے، لہذا ان کی صحبت جنت سے بھی افضل ہے. بلکہ مولانا روم نے تو اس سے بڑھ کے بات کہی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، انہوں نے تو اور بڑھ کے بات کہی ہے. فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال اطاعت بیریا، کہ ایک لمحہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھ جانا، ان کی صحبت میں بیٹھ جانا، یہ ایک لاکھ سال سو سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے. ہر کش دور از حضور اولیاء، ہر کش دور از حضور اولیاء، در حقیقت دور گشتہ از خدا. جو بھی اولیاء اللہ سے دور ہے، کسی اللہ والے سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ دراصل اللہ سے دور ہو گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ سلطان العارفین امام الاولیاء جن کے ولی ہونے پر سب کا اتفاق ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر کے شد دور از حضور اولیاء، در حقیقت دور گشتہ از خدا، در حقیقت وہ اللہ سے دور ہو گیا. اور فرمایا ہر کے خواہد، یہ ہے اصل جو بات جس پر یہ اشعار یاد آئے تھے، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، گو نشینت با حضور اولیاء. ہر وہ شخص، ہر کوئی جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہو، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہو، تو گو، یہ امر کا صیغہ ہے، گو یعنی کہو اس سے کہہ دو نشینت، کہ وہ بیٹھا کرے با حضور اولیاء، کسی ولی کے ساتھ پاس بیٹھ جایا کرے. تو یہ گویا اللہ کے پاس بیٹھنا ہوا. اس کو ہمارے دادا شیخ نے سمجھایا تھا کہ دیکھو یہ کیوں فرمایا مولانا روم نے کہ یہ اللہ اولیاء کے ساتھ بیٹھنا، کسی ولی کے ساتھ بیٹھنا، اللہ کے ساتھ بیٹھنا ہے. فرمایا کہ دیکھو یہ عطر کی شیشی میں عطر موجود ہے، عطر کی شیشی میں عطر موجود ہے، تو جو عطر کی شیشی کے پاس بیٹھا وہ عطر کے پاس بھی تو بیٹھا. عطر کی شیشی ہے، اس کے اندر عطر موجود ہے، تو عطر کی شیشی کے پاس بیٹھنے والا عطر ہی کے پاس تو بیٹھا. اسی طریقے سے اولیاء کا جسم ہے، اس کے اندر دل ہے، دل کے اندر اللہ موجود ہے، جو ان کے پاس بیٹھا وہ اللہ کے پاس بھی تو بیٹھا، کیونکہ ان کے دل میں اللہ ہے، ان کے دل میں خالق ہے، خالق کائنات ان کے دل میں ہے، یہ اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں اللہ کو، تو بس جو ان کے پاس بیٹھا وہ اللہ کے پاس بھی بیٹھا. یہ ہے ان کا مقام. اور اسی لیے آگے جو ایک آیت آج گزری تھی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اپنے آپ کو روکے رکھیے ان صحابہ کے درمیان، روک کر رکھیے، روک کر رکھیے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت والا سے ہم نے کئی دفعہ یہ بات سنی کہ پہاڑوں سے پتھر نکالے جاتے ہیں اور چند سو روپے کی ایک گدا گاڑی فروخت ہوتی ہے، اور ایک وہ پتھر ہے جو پہاڑ میں رہا، سورج کی کرنیں اس پر لگتی رہی ایک عرصے تک، اور پھر اس کو تراشا گیا تو کروڑوں روپے کا وہ ہیرا بن گیا. اسی طریقے سے شیخ کے پاس بیٹھنے سے شیخ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا جو سورج حاصل ہے، اس نسبت کا، اللہ کی نسبت کا سورج اس کو حاصل ہے، تو شیخ کے پاس بیٹھنے والوں پر اس کی شعائیں پڑتی رہتی ہیں جتنی چاہیں ہم پڑھوا لیں، پھر وہ پڑھتے وہ پتھر ہیرا بن جاتا ہے، پھر کروڑوں کی اس کی حیثیت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے شیخ کے پاس بیٹھنے سے بھی یہی چیز حاصل ہوتی ہے، تو آدمی کچھ بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ فرمایا کہ آپ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ صحابہ کے درمیان اپنے آپ کو روک کر رکھیے تاکہ صحابہ آپ کے پاس جو بیٹھے. یہ صحابہ بنا کیسے بھائی؟ یہ صحابہ بنا کیسے آپ بتائیے؟ صحابہ نے تبلیغ نہیں کی؟ کوئی انکار کر سکتا ہے اس بات کا؟ تو صحابہ مبلغ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ صحابہ مبلغ بھی تھے. یہ بتائیے صحابہ نے جہاد نہیں کیا؟ تو صحابہ جہاد کیا، مجاہد بھی ہوئے. صحابہ نے علم سیکھا بھی تو متعلم بھی ہوئے، اور صحابہ نے علم سکھایا بھی تو معلم بھی ہوئے. لیکن آج کوئی بھی ان الفاظ سے یاد نہیں کرتا. اگر کوئی کہے مبلغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شبہ میں پڑ جائیں گے. اگر کوئی کہے مجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شبہ ہوگا، آپ کہیں گے کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں. اور کوئی کہے معلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ. اور صحابہ رضی اللہ عنہ جب کہا جائے تو پھر آدمی پہچان جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے. یہ صحابہ جو ہے یہ صحبت سے ہے. صحیبہ یصحبو باب سمیہ سے آتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ رہنا. ہاں یہ اللہ نے اور کوئی لقب نہیں دیا، ارے میرے نبی کے صحبت اٹھانے والے، میرے نبی کے ساتھ رہنے صحیبہ یتحبو صحابہ، سبحان اللہ، دنیا اسی نام سے جانتی ہے، اور کوئی نام اگر پکارا جائے دنیا پہچانے گی بھی نہیں اور شبہ میں پڑ جائیں گے لوگ، صحیبہ یتحبو باب سمیا سب ساتھ رہنا، اس صحابہ کا کام بنا حضور کی صحبت سے، ہمارا کام بنے گا حضور کے کسی غلام کی صحبت سے، بس اتنا بات، اتنی بات ہے، سیدھی سادھی بات ہے۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کو روک، اپنے آپ کو، اپنی جان، اپنی مبارک جان کو روک کر رکھیے صحابہ میں، تاکہ آپ کے وجود کی برکت سے ان پر شعائیں پڑتی رہیں، آپ کو جو اللہ کا قرب حاصل ہے اس کی شعائیں ان پر پڑتی رہیں، پڑتی رہیں، یہ صحابہ صاحب نسبت ہو جائیں، نسبت کی بلندی کو پہنچ جائیں۔ یہ ہے وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں صبح بھی شام بھی، اور کس لیے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون وجہا، یہ صرف اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کو۔ یہیں سے مسئلہ نکلا کہ جو اللہ والوں کے پاس کسی اور غرض سے جاتا ہے اس کو وہ غرض شاید مل جائے، اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ والوں کے پاس تو ہم صرف ایک کام، ایک چیز کے لیے جائیں کہ اللہ ہمیں مل جائے، اللہ ہمیں مل جائے، بس۔ خانقاہ میں بھی انہیں کچھ نہ ملا، صرف جو پینے گئے کھانے گئے، کچھ نہیں ملے گا خانقاہ میں بھی، ایسے لوگ خانقاہ جاتے ہیں یہ لوگ خانقاہوں، خانقاہ میں بھی انہیں کچھ نہ ملا، صرف جو پینے گئے کھانے گئے، پا کے لوٹے وہ خدا کو بال یقین، اہل دل تک جو خدا پانے گئے، جو اللہ کو پانے کے لیے جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، ایک نہ ایک دن ان کو اللہ ضرور ملتا ہے۔ اور جو دوسری اغراض لے کر جاتے ہیں، اس شیخ کے جو کروڑ پتی مریدین ہیں ان سے پارٹنرشپ کر لیں گے، کچھ قرضہ لے لیں گے، کچھ ان سے کام بنوائیں گے، بس وہ کام وام نکل آئیں گے، پارٹنرشپ بھی ہو جائے گی، کاروبار بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ نہیں ملے گا ایسے لوگوں کو۔ اللہ والوں کے پاس صرف اللہ کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یریدون وجہا، اسی سے، اور یہ یرید، یرید سے ہی مرید نکلا ہے، ارادہ، یرید ارادتن، ارادہ کرنے والا، جو اللہ کو ارادہ کرنے والا ہو۔ یہ ہمارا جو تصوف ہے بلا دلیل نہیں ہے، یہ ایسا تصوف تو پخانے کو بعد میں بھائی، پہلے تصوف جو غلط تصوف ہے، گنڈیری شاہ اور پنگیڑی شاہ، تمن شاہ، یہ جو تصوف ہے یہ ان کا تصوف نہیں ہے، گنڈیری شاہ کا، گنڈیری شاہ کے پاس گنڈیریاں مل جائیں گی، اللہ نہیں ملے گا۔ پنگیڑی شاہ، تمن شاہ، ایک ریل میں ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، تمن شاہ سگریٹ پی رہے ہیں، مرید بھی سگریٹ پی رہے ہیں، شیخ بھی سگریٹ پی رہے ہیں، او کوئی انگلی اس سے، انگوٹھی سے خالی نہیں، چرس کی بدبو آ رہی ہے، اور بال لیے لمبے لمبے خلاف سنت، اور داڑھی جو ہے وہ کٹی ہوئی۔ یہ میں نے پوچھا یہ کون ہے آپ کے، کہہ رہے یہ ہمارے مرشد ہیں، یہ ہے بھائی، یہ تصوف نہیں ہے، یہ تو ان کا تصوف تو پخانے میں بہا دینے کے قابل ہے۔ تو یریدون وجہا سے ہی مرید نکلا ہے، ساری چیزیں۔ اب شیخ کو اطلاع احوال کرنا، شیخ کے پاس جانا، شیخ کی صحبت میں بیٹھنا، یہ بھی ضروری، اور شیخ کو اطلاع احوال کرنا یہ بھی ضروری، اس کا بھی دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں اطلاع ایسے نہیں ہوگی، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ راستہ متعین ہے، راستہ متعین ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایسے لوگ مل جائیں گے کہ نہیں نہیں آپ فلاں کام کر لیں بس یہ خرابی دور ہو جائے گی۔ کیسے دور ہوگی بھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشکا قسوة قلبه، ایک حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں اور شکایت کی، دیکھیے اب اپنے دل کا مرض، وہ شیخ، وہی مرشد، وہی نبی، وہی رسول، آ کر اپنے دل کی بیماری بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کہ میرا دل سخت ہے، وشکا قسوة قلبه۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کتابیں پڑھو، یہ کرو، مدرسے میں داخلہ لے لو، یا کچھ اور علاج بتایا، علاج، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ شیخ کو اطلاع احوال اور شیخ کے مشورے کی اتباع، اسی سے اطلاع ہوتی ہے، خرابیاں اس سے دور ہوتی ہیں، اور کوئی عمل نہیں ہے، جو صحابہ نے کیا اسی سے ہماری اطلاع ہوگی۔ صحابہ سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کریں گے اس سے اطلاع کی امید نہ رکھیں. لہذا جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ میں میرا دل سخت ہے تو آپ نے فرمایا, اب علاج بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فقال ان صحرقت اليتيم وافعل المسكين, دو کام کر لو, تمہارے دل کی یہ شکایت, تمہاری یہ بیماری روحانی بیماری ہے, یہ روحانی بیماری ہے, دور ہو جائے گی. کہ جہاں کوئی یتیم ملا کرے اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو, مساج دوسرا کام کیا ہے, مساکین کو کھانا کھلاؤ. اب یہ شیخ علاج بتا رہا ہے, شیخ علاج بتا رہا ہے, یہ آپ کر لیں برکت ہو جائے گی, اصلاح ہو جائے گی. بس یہی راستہ ہے, یہی راستہ متعین ہے. صحابہ حضور کو آ کر بتایا کرتے تھے, وہ دس آدمیوں کو بھی نہیں بتاتے یا کوئی اور عمل بھی نہیں کرتے تھے کہ جس سے ان کی خرابی دور ہو جائے, وہ یہ بتاتے تھے حضور کو آ کر اور حضور اس کا علاج بتاتے تھے. ہمارا کام بھی یہی ہے کہ حضور کے کسی غلام کو ہم رابطہ کریں اور اس کو جا کر ہم یہ بتائیں کہ یہ خرابی ہے, آپ دور پر آپ علاج بتا دیجیے. بس یہی طریقہ ہے اصلاح کا, جو متعین ہے متعین ہے اللہ. اور یہ تصور میں نے کہا نا بلا دلیل نہیں ہے, دلیل اور بھی روایات ہیں, کوئی ایک نہیں ہے, اور بہت ساری روایات ہیں, وقت نہیں ہے اس لیے ایک روایت ذکر کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.